به الله كفنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللہ کے رسول کے دشمن یہ جانتے تھے کہ اگر قرآن مجید کی تبلیغ جاری رہی تو رفتہ رفتہ لوگ اس قرآن مجید کی تاثیر سے گھائل ہوتے رہیں گے اور اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے، اسلام کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، اسلام مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور بالآخر اسلام غالب ہو جائے گا. لہذا انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی طرح سے قرآن کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالی جائے. اگر چاہتے ہو کہ تم غالب رہو اور اسلام غالب نہ آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی طرح سے قرآن مجید کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالی جائے. اور صرف یہ مشرکین مکہ کا معاملہ نہیں ہے، اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو تاریخ میں ہمیشہ یہ کوشش کی گئی ہے رفتہ رفتہ کہ اگر صحیح اسلامی جذبے اور اس کی روح کو ختم کرنا ہے تو کسی طریقے پر قرآن مجید کو پس پشت ڈالا جائے، کسی اور چیز میں لگایا جائے، کسی اور سرگرمی کے اندر مصروف کر دیا جائے اور رفتہ رفتہ قرآن سے دور کیا جائے. یہ کوشش ہمارے ہاں دور ملوکیت میں بھی ہوئی ہے اور دوسرے علوم کی حوصلہ افزائی اور ان کی وجہ سے قرآن مجید رفتہ 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 پس منظر میں چلا جو ہے وہ جاتا رہا. ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر ہے، قرآن اور جہاد یہ دو حقائق تھے جو دور نبوی میں بہت زیادہ ہمیں اوپر نظر آتے ہیں. ایک قرآن مجید، اس کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور ایک جہاد کو بڑی اہمیت حاصل تھی. رفتہ 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 ان دونوں سے دور کیا گیا، قرآن سے بھی دور کر دیا گیا، جہاد سے بھی دور کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ تحریر انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور اپنی تخلیق اپنی مخلوق سے ہر ایک کو پیار ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنی تحریر اچھی لگتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو مجھے محبت اپنی اس تحریر سے ہے وہ کسی اور تحریر سے نہیں ہے، قرآن اور جہاد. وہ قرآن اور جہاد کے نام سے کتابچہ بھی موجود ہے اور ڈاکٹر صاحب کی خدمات قرآنی پر جو کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر، اس میں بھی یہ پوری تحریر موجود ہے. تو جو بھی اس حوالے سے ذوق رکھتے ہوں ضرور پڑھیں کہ کس طرح سے قرآن کو بھی پیچھے کیا گیا، پس منظر میں لے جایا گیا اور جہاد کا تصور بھی کس طرح سے اس کو بھی بالکل جو ہے وہ بدل کر کوئی اور شکل دے دی گئی. مشرکین مکہ نے قرآن مجید میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کیا طے کیا؟ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن مجید کو مت سنو، والغوا فیہ، بلکہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو اس کے درمیان شور شرابہ کرو، ہوٹنگ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آؤ، فلنذیکن الذین کفروا عذابا شدیدا، تو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور ان کو ان کے عمل کا بدترین بدلہ دیں گے. کیوں؟ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ، وہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے جہنم، آگ، لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اسی آگ میں ان کو ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، وہی ان کا ہمیشہ ہمیش کا گھر ہے. جزا ام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ بدلہ ہے اس بات کا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اب قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وقال الذین کفروا، روز قیامت کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، ربنا، اے رب ہمارے، ارن اللذین اضلانا من الجن والانس، ہمیں دکھا ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے جو ہے وہ مسئلے ہم اپنے قدموں کے ذریعے ان کو کچلیں. دنیا میں تو بیوقوف، دنیا میں تو گمراہ ان کے کہنے پر ہوتے رہے، قرآن سے دور ہوتے رہے، قیامت کے دن شدید غصہ آئے گا کہ ہم جو ہے وہ کس کی گمراہی کے شکار ہوئے اور کیوں ہم نے ان گمراہوں کی باتیں مانی، تو اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں وہ شیطان، وہ جنات اور وہ انسان دکھا جنہوں نے ہمیں دنیا میں بھٹکایا ہے تاکہ ہم انہیں گرا کر اپنے قدموں کے نیچے ان کو مسلے، لَيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں ذلیلوں میں سے. بڑی عظیم آیتیں آ رہی ہیں. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے یہ کہتے ہوئے کہ نہ تم ڈرو اور نہ ہی تم غم کرو. اب یہ استقامت سے مراد کیا ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ مجھے میرے دین کی ایک بات بتا دیں کہ مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنا نہ پڑے. تو آپ ان کے سوال پر خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ قل آمنت باللہ، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا. ثم استقم، اس پہ ڈٹ جاؤ. بس کل دین آپ نے ایک دفعہ میں بتا دیا، ایمان لاؤ اور ڈٹ جاؤ. اب یہ استقامت سے مراد کیا ہے؟ بقول ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ لفظ استقامت میں تو قیامت مزمر ہے کہ بس ایک لفظ میں کل دین کا خلاصہ، کہو ایمان لائے اللہ پر پھر ڈٹ جاؤ. یہاں بھی یہی ہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے. اس سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے پھر استقامت باطنی، ایک ہے استقامت ظاہری. استقامت باطنی کیا ہے؟ کہ جب میرا رب اللہ ہے، مجھے پالنے والا اللہ ہے، تو استقامت باطنی یہ ہے کہ اللہ ہی سے امید، اللہ ہی کا خوف، اللہ ہی پر بھروسہ اور اللہ کے ہر فیصلے پر انسان راضی رہے. جو اللہ نے کیا ہے اسی میں ضرور میرے لیے خیر ہے، چاہے مجھے سمجھ میں آئی یا نہ آئے. امید اللہ سے، خوف اللہ سے، توکل اللہ پر اور راضی برضائے رب. جو اللہ نے کیا ہے اسی میں میرے لیے بہتری ہے. میرا رب میری ضروریات کا مجھ سے زیادہ جو ہے وہ جاننے والا ہے اور میری ضروریات کے حوالے سے میرا مجھ سے بڑھ کے خیر خواہ ہے. کار فاز ماں و فکر کار ماں، فکر ماں درکار ماں آزار ماں. ہمارا کارساز ہمارے کام کی فکر میں لگا ہوا ہے. ہم جب اپنے کام کی خود فکر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں. ہمارا علم محدود، ہمارے وسائل محدود، لہذا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے. یہ ہے استقامت باطنی. استقامت ظاہری کیا ہے؟ جب میرا رب اللہ ہے، رازق میرا اللہ ہے، تو مجھے کس کا کہنا ماننا چاہیے؟ اللہ کا. اسی طریقے پر جب میرا رب اللہ ہے، میرا سب کچھ اللہ ہی ہے، مجھے سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو جو اللہ کی پسند ہے میری پسند ہے اس کو انسان عام کرے، اور جس چیز کو اللہ نہ پسند کیا مجھے بھی اس سے نفرت ہو، اس کا رستہ میں روکو. تو نیکی کو پھیلانا، برائی سے روکنا، یہ سب کا سب استقامت کا لازمی تقاضا ہے. منتخب نصاب کے پہلے حصے میں جو چوتھا درس ہے وہ انہی آیات کا درس ہے، ضرور پڑھیے. بہت عمدہ قرآن مجید کے مقامات اور ان کا بیان کیا ہے ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے. منتخب نصاب کے نام سے دروس ہیں. جن کو بھی اللہ قرآن سے محبت عطا فرمائے ضرور ان دروس کا مطالعہ کریں. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اترتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم ڈرو اور نہ ہی تم غم کرو. ڈر کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے اور غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی سے. وہ کل جو کچھ ہوگا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، لہذا جو کرے گا بہتر کرے گا. ماضی میں جو کچھ ہوا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، لہذا نہ مستقبل کا خوف، نہ اپنے حال پہ نظر رکھو، اپنا حال شریعت کے مطابق کرو، اپنے آج کا کام صحیح صحیح کرو، سولہ آنے کرو، باقی خام خواہ وہم پالنے کی ضرورت کیا ہے. یہ ہے مقام ولایت. اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ولی بن جاتے ہیں. فرشتے ان پر اترتے ہیں. جیسے خیر کی قوت ہے انبیاء، ویسے مقابلے میں شر کی قوت ہے بہت سارے انسان. جس طرح خیر کی مخفی قوت ہے شیطان، نظر نہیں آتا ہمیں بہکارا ہے، جیسے شر کی مخفی قوت ہے شیطان، ہمیں بہکارا ہے نظر نہیں آ رہا، ایسے خیر کی قوت ہے فرشتے، ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن ہمیں نیکی کی طرف حوصلہ دیتے ہیں. فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم کوئی خوف کھاؤ اور نہ ہی تم غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بشارت دو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے پشت پناہ ہیں، ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. میں نے عرض کیا کہ جیسی جیسی شر کی قوت ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے ویسی ویسی ہمارے لیے خیر کی قوت بھی رکھی ہے. اگر اندر نفس ہے جو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے تو اندر ہی ضمیر ہے جو برائی کے اوپر ڈانٹتا ہے، اگر مخفی قوت شر کی شیطان ہے جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں تو خیر کی مخفی قوت فرشتے ہیں جو ہمیں نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، اور جیسے شر کی ظاہری قوت ہے یہ بہت سارے گمراہ کرنے والے لوگ انسان اور جو ہے وہ لیڈر اور فنکار اور گلوکار یہ سارے، اسی طریقے پر خیر کی قوت بھی میں بھی انسان موجود ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں جو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں. تو بالکل مقابلے میں دونوں قوتیں چل رہی ہیں. فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آخرت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور آخرت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم مانگو گے اپنے ذوق سے. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اور یہ ابتدائی ضیافت ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے. اصل ضیافت کیا ہے؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کو سنا، نہ کسی دل پہ ان نعمتوں کا خیال گزرا. اللہ ہمیں وہ نعمت عطا فرمائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، کسی مسلک کی طرف نہیں، کسی فرقے کی طرف نہیں، کسی جزوی خیر کے کام کی طرف نہیں. بولو اللہ لوگوں کو بلائے اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے ساتھ جڑو اور خود بھی اچھا عمل کرے. اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھا عمل کرے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں، میں دعوت دے کر کوئی نئے فرقے کا آغاز نہیں کر رہا بلکہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں، میرا کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں ہے، میری کوئی فرقہ وارانہ پہچان نہیں ہے، میری اصل شناخت صرف اسلام کے حوالے سے میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے میرا ایک مسلک ہے، میں نے اسے ترجیح دی ہے، لیکن مسلک کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اصل اہمیت جو ہے وہ اسلام کو ہے، مسلک کی تبلیغ نہیں کرتا بلکہ میں مسلمان ہوں، میری پہچان صرف اور صرف اسلام ہے. اور یہ کلمہ تواضع کا بھی ہے کہ میں کوئی شاید دیگر نہیں ہوں، اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں تو میں گھٹیا سمجھتا ہوں، تم گناہگار اور میں بڑا پارسا ہوں، نہیں میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور دیکھو نیکی اور بدی برابر نہیں ہوا کرتے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اس طریقے پر دو جو بہت ہی عمدہ ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. یہ ہے پیسو ریزسٹنس جو پورے بکی دور میں جاری رہی ہے. برائی کا جواب اچھائی سے دو، اگر تم نے برائی کا جواب اسی طرح دیا تو کچل دیے جاؤ گے، باطل کو تمہیں کچلنے کا جواز مل جائے گا. اپنی قوت کو بچاؤ اس طریقے پر. مزید یہ ہے کہ جس کا بھی ضمیر زندہ ہے تمہارے حسن اخلاق سے وہ متاثر ہو کر تمہارے کیمپ میں آ جائے گا اور تمہاری تعداد بڑھتی چلی جائے گی. اس طریقے پر اللہ کے رسول نے مکی دور میں نہ صرف اہل حق کو محفوظ رکھا بلکہ رفتہ رفتہ اہل حق کی تعداد کو بڑھایا. ہاں جب مدنی دور آیا تو پھر وہاں پر اجازت مل گئی. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ بالکل ویسی برائی ہے. اگلی صورت میں آیت آ جائے گی اور اس میں حکم دیا گیا کہ بدلہ لو اب ان سے. لیکن ابتدا میں انقلاب کا جو مرحلہ ہے، دعوت، تنظیم، تربیت اور یہ صبر محض، مکی دور میں یہ چار مراحل پر عمل ہوتا رہا. دعوت دیتے رہے، جو لوگ جمع ہوتے رہے انہیں منظم کرتے رہے، اور قرآن اندر اتار اتار کر ان کی تربیت کرتے رہے، اور حکم دیا گیا کہ نہیں، تم نے جب تک قوت نہیں ہے تم نے برائی کا جواب نہیں دینا. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو، بلکہ تم نے برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے. اس سے اللہ کے رسول نے تربیت کی ساتھیوں کی، ڈسپلن کا خوگر بنایا اور ان کو محفوظ رکھا، ان کی تعداد کو بڑھایا. جب تعداد اتنی ہو گئی کہ برائی کو ہاتھ سے روک سکیں تو مدنی دور میں پھر جنگ کی اجازت آ گئی. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ سعادت نہیں ملتی مگر ان کو جو بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں. برائی کے جواب میں اپنے آپ کو روکے رکھنا بھی بہت مشکل ہے, اور یہ اور زیادہ مشکل ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے. آسان کام نہیں ہے. یہ سعادت نہیں ملتی مگر ان کو جو بہت صبر کرنے والے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور یہ سعادت نہیں ملتی اس کو مگر جو بڑے نصیب والا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کوئی چوک لگ جائے, کبھی شیطان تمہیں مشتعل کر دے اور تم غصے میں آ جاؤ, فرمایا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو فوراً اللہ کی پناہ میں آؤ. انہ ہو سمیع العلیم, بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ, اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, مت سجدہ کرو سورج کو مت سجدہ کرو چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے کہ ان کو بنایا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اس اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو. فین استکبروا, تو پھر اگر وہ تکبر کریں. فالذین عند ربک, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ ہستیاں جو آپ کے رب کی قربت رکھتی ہیں, اس کے نزدیک ہیں, یعنی فرشتے, یسبحون لہ باللیل والنہار, وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہتی ہیں وہ ہستیاں رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی. وہم لا یسمعون وہم لا یسأمون, اور وہ کبھی بھی تھکتے نہیں ہیں, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح جاری رکھتے ہیں. آیت سجدہ ہے, انشاءاللہ سجدہ کریں گے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً, اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو کہ بالکل دبی پڑی ہوئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, تو پھر ہم اس پر نازل کرتے ہیں پانی, ایک دم وہ اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ زمین ابھر کر اوپر آتی ہے, سبزہ اوپر آ رہا ہے گویا زمین اوپر آ رہی ہے. إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا, بے شک جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا ہے, لمحی الموتا, وہ ضرور مردوں کو بھی زندہ کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر, بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا, بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں. ٹیڑھ سے مراد کیا ہے؟ شاق و سباق سے ہٹ کر اپنی مرضی کا مفہوم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق, اور یا پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے ہیلے کرتے ہیں, بظاہر حکم پر عمل ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں روح کو مجروح کیا جا رہا ہے. بیوی کو طلاق دے دی, جب 3 مہینے پورے ہونے کو آئے, عدت پوری ہونے کو آئے تو رجوع کر لیا, پھر دوبارہ طلاق دے دی بیچارے کو. اب پھر وہ مزید 3 طہر تک بیٹھی رہے, پھر جب 3 طہر قریب ہونے کو آئے تو پھر رجوع کر لیا, پھر طلاق دے دی. فقہی اعتبار سے قانونی اعتبار سے کوئی غلط کام نہیں کیا, لیکن مقصود ہے بیوی کو تنگ کرنا, روح جو حکم کی ہے اس کو مجروح کر دیا. تقویٰ نہیں ہے, بظاہر قانون ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے اندر کجی پیدا کرتے ہیں, لا یخفون علینا, وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن یلقی فی النار, افمن یلقی فی النار خیر, بھلا وہ شخص کہ جو آگ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے. امن یاتی آمن یوم القیامہ, یا وہ کہ جو قیامت کے دن آئے پورے امن کے ساتھ. اے ملو ما شئتم, اب تم جو مرضی چاہو عمل کر لو, چاہو تو آگ کی طرف جانے والا عمل کرو اور چاہو تو امن سکون اور جنت کی طرف جانے والا عمل کرو. انہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم, اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اس الذکر یعنی قرآن کا کفر کیا جبکہ وہ قرآن مجید ان کے پاس آیا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, اور حالانکہ بے شک وہ بڑی زبردست کتاب ہے. اس کتاب کی بنیاد پر اب فیصلے ہوں گے, دنیا میں بھی عزت ملے گی تو اس کتاب کی بنیاد پر. کتاب کی ناقدری کریں گے ذلیل ہو جائیں گے. آخرت میں بھی یہ کتاب یا تو حق میں گواہ ہوگی یا خلاف گواہ ہوگی. یہ بڑی زبردست کتاب ہے, ہمارے اب قسمت کے فیصلے اس کتاب کی بنیاد پر ہونے ہیں. اول فصل, یہ کتاب ہی فیصلہ کن کتاب ہے. لیسا بالحزن, ارشاد نبوی ہے. یہ کتاب کوئی شاید یہ گپ شپ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ اس کتاب کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں فیصلے ہونے ہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کتاب پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے اور نہ ہی پیچھے سے۔ کھلم کھلا کو اعتراض کرے گا سامنے سے آ کر، تب بھی قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرے گا، اور اگر کوئی پردے میں آ کر چھپ کر ہیلے بہانے سے اعتراض کرے گا تو قرآن مجید تب بھی اپنی حفاظت خود کرے گا۔ جیسے میں نے آپ کو مثالیں دیتا رہا ہوں کہ پرویزی کہتے ہیں کہ صلات کا مطلب ہے جو ہے وہ اچھا معاشرہ قائم کرنا، لیکن قرآن مجید کس مفہوم میں صلات کو استعمال کرتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ نشے کی حالت میں ہو، تو کیا اچھے معاشرے کی طرف نہ جائیں جبکہ نشے کی حالت میں ہو؟ یہ مفہوم ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز قائم کرنے سے پہلے اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کونوں تک، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پیروں کو دھو، تو کیا معاشرہ قائم کرنے سے پہلے یہ سب کچھ کرنا ہے کہ منہ دھونا ہے اور سر کا مسح کرنا ہے؟ اور قرآن مجید کہتا ہے خوف ہو تو آدھے لوگ نماز پڑھیں آدھے پہرا دیں، پھر آدھے پڑھ لیں اور باقی پہرا دیں۔ کیا اچھا معاشرہ قائم کرنے کے یہی کچھ کرنا ہے کہ آدھے لوگ معاشرہ قائم کر کے بیٹھے دیں اور آدھے پہرا دیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پرویزی کہتے ہیں کہ یہ نہیں مطلب کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، چوری کے ہاتھ کاٹو، ایسا اچھا معاشرہ قائم کرو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ رہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ چور مرد عورت اس کے ہاتھ کاٹو نکالم من اللہ، یہ سزا اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے۔ تو کیا اچھا معاشرہ قائم کرنا کیا عبرت ہے؟ قرآن مجید پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے اور نہ ہی پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حبیب، اس قرآن مجید کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جو بڑی حکمت والی ہے، جس کی تعریف کائنات میں آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی آپ سے نہیں کہا جا رہا مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے بھی رسولوں سے کہا گیا، جو گستاخیاں ان کے ساتھ ہوئی وہی گستاخیاں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ان ربک لذو مغفرت، بے شک نبی آپ کا رب بہت بخشنے والا بھی ہے، وذو عقاب علیم، اور وہ بہت دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا، اگر ہم اس قرآن مجید کو بنا دیتے اجمی قرآن، لقالو، تو پھر یہ مکے والے کہتے لولا فصلت آیاتو، ارے اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں کی گئیں؟ اعجمی و عربی، کہ کیا زبان کتاب اجمی میں ہو اور سننے والے وہ عربی ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تب بھی اعتراض کرتے۔ قل ہو للذین آمنوا ہدا و شفا، اے نبی ان سے کہی ہے کہ بے شک یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے اور یہ قرآن مجید شفا بھی ہے، تمہاری باطنی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، لیکن وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم اما، اور یہ قرآن مجید ان کے حق میں گویا کے اندھا ہونے کا ذریعہ ہے، ان کے لیے قرآن مجید سے روشنی حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں گویا ان کو بلایا جا رہا ہے بہت دور کی جگہ سے۔ ولقد آتینا موسی الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فاختلف فی، اس کتاب میں اختلاف پیدا کر دیا گیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات اے نبی آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو مہلت دینی ہے، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اب اس کتاب کے بارے میں ایسے شک میں ہیں کہ جس نے ان کے دلوں کے اندر بھی خلجان پیدا کر دیا ہے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو اچھا عمل کرے گا اپنے ہی بھلے کو، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو برا عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔
وَمَا رَبُّكَ بِظُلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ،
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الیہ یرد علم الساعۃ، قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹتا ہے، اسی کو قیامت کا علم ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور نہیں نکلتا پھلوں کے غلافوں میں سے کوئی میوہ۔ وما تحمل من انثیٰ، اور نہیں کوئی مونس کسی بچے کا حمل اٹھاتی۔ ولا تضع، اور نہ ہی وہ مونس کسی بچے کو جنم دیتی ہے۔ الا بعلمہ، مگر یہ ہے کہ وہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس روز اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا۔ اَيْنَ شُرَكَائِي، ان سے پوچھے گا کہاں ہے میرے شریک جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ قَالُوا آذَنَّاكَ، اب وہ کہیں گے شرک کرنے والے کہ اللہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی بھی اب گواہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ گواہی دے کہ واقعی کوئی تیرے ساتھ شریک تھا۔ وَزُلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، گم ہو جائیں گے ان سے وہ سارے معبود کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے۔ وَظَنُّوا، اور اب یہ خیال کریں گے، سمجھ لیں گے، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ اب ان کے لیے کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی بھی ان کے لیے بچنے کی جگہ نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔